ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قد مکر الذین، بے شک مکر کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. یعنی یہ باتیں انہوں نے نہیں کی، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی تھیں، کیسے چالیں چلی تھیں انہوں نے بھی. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ، تو اللہ حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر، بنیادوں سے. پھر کیا ہوا؟ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، پھر گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس صورت میں آپ کو یہ سب کچھ ساتھ ساتھ دکھے گا. یہ وہ دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت پروپیگنڈے تھے، لگ ایسے رہا تھا کہ اسلام ختم. اب پیچھے بات ہوگی ہے ساتھی رول اول، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکر کہا. سوچی سمجھی پلاننگ تھی کہ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کے بارے میں ایسے نگیٹو جملے بولیں تاکہ لوگ اس سے رک جائیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ مکر جو ہے نا، یہ کوئی نیا مکر نہیں. آپ لکھ لیجیے یہاں، مکر سے مراد دین کے راستے سے روکنا ہے، اور من قبلیم سے مراد کفار مکہ سے پہلے والے لوگ، حضرت نوح، شعیب اور ان کی قومیں، اسی طرح نمرود، مچھر کے کانٹے سے مارا گیا تھا، آپ کو پتا ہوگا. اللہ کہتے ہیں ان کی مکاریوں کے جال ان کے اوپر ہی گر پڑے اور ایسے کٹے کہ ان کی جڑ کٹ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ حق بلند کیا مکہ میں، لوگوں کو جمع کیا، پکارا، آ گئے سب، بیٹھ گئے، کھلایا پلایا، اچھی طرح بات کی، اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا لوگوں میں تمہیں ایک بات کہوں، اور وہ بات کیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تبلیغ کی، جب توحید کی دعوت دی، تو جو بڑے بڑے سردار تھے نا، اللہ کے نبی کے چچاؤں میں تھے کچھ ایسے لوگ، وہ کھڑے ہوئے وہاں سے اور غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے. سورت سواد کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. یعنی کیا کہتے ہوئے اٹھے کہ کیا اس شخص نے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ابو لہب، آپ کا چچا تھا، کھڑا ہوا کہنے لگا کہ تبت جدا کا محمد، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد تیرے تو ہاتھ ہی ٹوٹ جائے. اللہ نے کیا کہہ دیا؟ تبت جدا بی لہب و تب ما اغنا نو مالہ و ما کسب. یہ باتیں اللہ کہتا ہے فخر علیہم السقف من فوقہم، ان کی تو چھتیں ایسی الٹی پڑی کہ یہی ابو لہب جب مرا تو آپ کو پتہ تاؤن کی گلٹی سے مرا تھا، جو اس دور کے لوگوں کے خیال میں اچھوت بیماری تھی. تاؤن کی گلٹی یا گردن میں کچھ بیماری ہوتی ہے، اور پھر اس کو جو بندہ چھوتا ہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جراثیم لگ جاتے ہیں. کئی دن تک اس کی لاش پڑی رہی تھی، بچے بھی اس کے نہیں پاس آ رہے تھے کہ کہیں ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے. اخیر جب لوگوں نے باتیں شروع کر دی جیسے لوگ کرتے ہیں، تو درختوں سے چھڑیاں اتار کے، سٹکس، تو اس کے ساتھ دھانک دھکیل کے اس کو ایک گڑے میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی تھی. یہ ہے فخر علیہم السقف من فوقہم. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ، ان کو نہیں پتا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. صدوم اور امورا نام کی بستیاں تھیں، مکہ والے ان کو پڑھتے تھے. سورہ ہود آیت 82 میں آتا ہے فلم مجا امرونا جالنا اہلیہا سافلہا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے کر دیا اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا، یعنی چھتوں کی جگہ پہ فرش اور فرش کی جگہ پہ چھتیں آ گئی، تہ والا کر دیا. اور اہل عرب ان سب سے واقف تھے. سورت رات آیت 7 میں آتا ہے لِکُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، لیکن لوگ جب نہیں مانتے تو پیچھے کر دیتے ہیں. اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں، یعنی چلے عرب کی باتیں تو وہ کرتے تھے نا، آج ہم موجود ہیں. آج ہندوستان، جس کو آپ متحدہ ہندوستان جو پہلے تھا اس کو کر دیجئے، تو انبیاء اور رسل کے آنے کے آثار وہاں بھی ملتے ہیں. ہریانہ اور حصار جیسے علاقے ہیں، اگر آپ وہاں دیکھیں تو سیاہ رنگ کی راک کے بڑے بڑے ٹیلے موجود ہیں. ایسے لگتا ہے کہ کسی دور میں ان پہاڑوں پہ آگ لگی تھی. اور کھدائی کے دوران ایسے آثار ملتے ہیں کہ بہت پر رونق بستیاں تھیں، لیکن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانیاں کی، اللہ کے عذاب نے ان کو جلا کے رکھ دیا. اس طرح پومپائی پر لاوے کی بارش ہوئی، پوری بستی جو تھی جلتے ہوئے لاوے کے اندر دب گئی. یہ تو ریسنٹلی ڈسکور ہوئی والی چیزیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں سرسوتی نام کا ایک دریا ہے، ہندوستان کا بہت بڑا دریا ہے اور اس کو مقدس جانا جاتا ہے. دریا گنگا تو بہت بعد کی چیز ہے، یہ سرسوتی دریا بہت پہلے کا ہے، آج وہ ہے ہی نہیں. کدھر گیا، کہاں اس کا پانی خشک ہو گیا؟ کہتے ہیں آثار قدیمہ والے ان راستوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو نہیں ملتا. تو کیا کیا ہو چکا ہے زمین پہ اور آسمان پہ، ہمیں کیا پتہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَآتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایک اور یہ چھتی قسم تھی ان کے اوپر عذاب کی کہ جس کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان کی اولادیں مسلمان ہو گئیں. اللہ کے نبی کو جھٹلانے والے جو کافر تھے نا، ان کی اکثر کی اولادیں مسلمان ہو گئیں. آپ دیکھ لیجئے، ابو جہل کی اولاد اکرمہ بن ابی جہل، اسی طرح ولید بہت بڑا دشمن تھا تو خالد بن ولید ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے، اسی طرح عتبہ شیبہ ان کی نسلوں میں اسلام آ گیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ اور سوچے بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے ان کو وہاں سے عذاب دیا کہ جس کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں تھے. آج بھی یہی ہوگا، وہی لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں نا، آج ان کی ینگ جنریشنز اسلام سے متاثر ہو رہی ہیں. میڈیا کا رخ اسلام کے خلاف ہے اور لوگوں کا رخ اسلام کی طرف ہے. اور یہ جو بات ہے نا، فخر را گر گئی، تو اگر اس کو آپ سمبولیکل سمجھیں تو مطلب یہ کہ ان کی تعداد کم ہو گئی، ان کے مقاصد پورے نہ ہوئے جو انہوں نے چاہا، اور ان ساری چیزوں سے ظاہر ہے کہ جو فائدہ لینا تھا وہ لے نہیں سکے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں اس طرح رسوا ہوئے، لیکن آخرت میں بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیتوں میں لیتے ہیں.
الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایک ان کا دنیاوی انجام جو کہ اللہ کو جھٹلانے کا تھا. بیسیکلی پورے سبق میں ہم دو قسم کے لوگوں کا تقابل دیکھیں گے، جس میں سے ابھی تک پہلے گروہ کا تعلق چل رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، اللہ سے وہ محبت نہ کی جو کرنی تھی، اور اسلام کے خلاف ایسی باتیں کی کہ جس سے دوسرے بھی پیچھے ہٹیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بتایا کہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ ایسے معاملے ہوئے. اب کچھ باتیں ایسے لوگوں کی قیامت کے بارے میں. آیت 27 ثم یوم القیامۃ یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا. ہائی لائٹ کریں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ قیامت کے دن وہ رسوا ہوں گے، اس میں بھی شدت ہے، لیکن اللہ ان کو رسوا کرے گا اس میں ہی زیادہ شدت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر کام کو بھی ایکسٹریم پہ کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے پیچھے لگ جائیں تو کیا حالات ہوں گے، اس کو ہر ایک سوچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کیسے کریں گے، اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں. ہوگا کیا؟ وَيَقُولُ، اور وہ فرمائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جو، کنتم، تھے تم، تُشَاقُونَ فِيهِمْ، جن کی حمیت میں تم جھگڑتے تھے. یعنی کدھر ہیں وہ میرے شریک جن کی بڑی حمایت تم کرتے تھے، اور اہل حق سے تم ان کے معاملے میں جھگڑے بھی کیا کرتے تھے، اختلاف کیا کرتے تھے. ہوگا کیا؟ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، کہ ان الخزی الیوم، یقیناً آج کے دن کی رسوائی، وسوء، اور بدبختی، علی الکافرین، کافروں ہی کے لیے ہے. اب یہاں دیکھیے قیامت کے دن کی باتیں ہیں. ایسے لوگوں کو دنیا میں خوب ڈرایا گیا، بتایا گیا بات مان جاؤ نہیں مانے، ساری زندگی اپنی مرضی کی باتیں کرتے رہے، دنیا میں ان کو اسلام پہ عمل کرنے کی رسوائی برداشت نہ تھی. کیونکہ عموماً آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب انسان اللہ کی بات مانتا ہے نا تو شیطان کیا خیال ڈالتا ہے, پھر تم آؤٹ ڈیٹڈ لگو گے, پھر تم معاشرے سے پیچھے رہ جاؤ گے, پھر دوپٹہ سر پہ لے کے بہت مذہبی لگو گی, پھر عمر سے بڑی لگو گی, داڑھی رکھ لی تو تم ایسے لگو گے, ٹخنوں سے اونچی شلوار کی تو مولوی لگو گے. تو اللہ کہتے ہیں اٹس اوکے, اٹ واز دیئر ڈیسیژن. دنیا میں انہوں نے دنیاوی چیزوں کی نظر سے عزت اور ذلت کا معیار دیکھا, قیامت کے دن اب اللہ ان کو حقیقی معنوں میں رسوا کریں گے. کیسے رسوا کریں گے؟ دوزخ میں ڈال کر. سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم پڑھ چکے کہ کیا کہا گیا, ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کیا. اگر وہاں دیکھے تو لفظ اخزیتہ وہی ہے تو یہاں یخزی ہے میں, تو گویا کہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن کی سب سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ کسی کو آگ میں ڈالا جائے. دنیا میں بھی آپ سوچیں کوئی غلط کام کریں اور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے تو کیسا لگتا ہے؟ جیل میں جانے والے لوگوں کا کسی سوسائٹی میں کیا مقام ہوتا ہے؟ بعض دفعہ لوگوں پہ جھوٹے الزام بھی لگ جاتے ہیں لیکن ایک دم ان کا کریڈٹ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پرزن میں رہ کر آئے. پرزنرز جیل سے نکلنے کے بعد بھی ان کے نام پہ ٹھپا ہوتا ہے. بعض فارم ایسے ہوتے ہیں فل کیے جاتے ہیں, پوچھا جاتا ہے کیا کبھی آپ جیل میں تو نہیں گئے, کیا آپ کو کبھی کوئی سزا تو نہیں ملی؟ تو اس سے بڑی کیا سزا ہوگی کہ کسی کو آگ میں ڈالا جائے. وجہ کیا؟ ویقول اینا شرکائی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان سے کن شریکوں کی بات کرتا ہے جن کی حمایت میں تم جھگڑتے تھے. یہ وہ ہر قسم کے شریک ہو سکتے ہیں جن سے یہ مرعوب تھے. آپ دیکھیے کہ صرف اگر بت لکڑی کا یا پتھر کا ہوتا نا تو شرک کو سمجھنا بہت آسان تھا, لیکن جب ہم شرک کو کھلے کر کے دیکھتے ہیں نا بڑے لیول میں تو ہمیں بہت سارے شریک دکھتے ہیں. مثلا وہ تمام ایجادات جن سے تم مرعوب تھے, وہ سارے علوم جن سے تم بہت متاثر تھے, یہ بھی تو شریک ہے نا. آج کی سائنس ایک خاص حد تک اللہ کے معاملے میں شریک ہو جاتی ہے. گیجٹ اپنی دنیاوی ترقی پہ تمہیں مانتا, قرآن سے زیادہ تمہیں دنیا کی چیزیں پسند تھی ان کے اوپر تم مان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھیں کنتم تشاقون فیہ, تم جن کے معاملے میں جھگڑتے تھے. یہ جو لفظ ہے نا تشاق, یہ شین قاف قاف ہے, شک. اردو میں ایک لفظ سنتے ہوں گے قبر شق ہو گئی, یہ وہی لفظ ہے. ضد میں کسی سے لگ ہونا, مخالفت, رقابت, دو دھڑے نہیں بنتے جیسے کبھی کسی گروہ کے, وہی چیز ہے. مخالفت تھی, عداوت تھی, جھگڑا تھا, مطلب کہ تم اسلام سے جو کٹے کٹے رہتے تھے آج وہ ساری ترقیاں کدھر ہیں؟ کچھ بھی تو جواب نہیں ہے. نہ لکڑی کے بت اس وقت سامنے آئیں گے, نہ کوئی دوسرے آئیں گے. تو قال الذین اوتوا العلم, اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا. سوال پیدا ہوتا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو وہاں جا کے یہ گواہیاں دیں گے؟ کیا یہ ان اہل جہنم میں سے ہوں گے؟ نہیں, وہ لوگ جو زندگی میں لوگوں کو اللہ کی کتاب کی دعوت دیتے تھے, جنہوں نے لوگوں کو یہی کہا تھا کہ تم علم حاصل کرو تاکہ تمہاری زندگی سے شرک نکل جائے, اللہ کی قدر آ جائے, وہ وہاں کھڑے ہو کر بتائیں گے دیکھو آج تمہیں لگ پتا گیا کہ تم نے اس کو نہیں مانا. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جہاں بھی کوئی بہت خاص گواہی کا ذکر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ علم والوں کی گواہی ڈلواتا ہے. جیسے سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے نا, پیچھے پڑھ چکے, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم. تو علم کی بنیاد پہ گواہی دینا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں نوٹ کیا گیا. پتہ کیا چلا کہ قیامت کے دن بھی اس حقیقت پہ وہی لوگ پہنچیں گے جن کے پاس علم تھا, اور ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں کہ جنہوں نے علم کو لیا لیکن عمل نہ کیا. لیکن ان نلخص چل جاؤں, آج کے دن کی رسوائی و سوء اور بدبختی, برائی, سیاہی, سب لفظ ہیں سو کے اندر, الل کافرین, کافروں کے خلاف ہے. آپ امیجن کریں, پہلے تو ہم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں ظاہری کفر سے تو بچائے ہی ہوئے نا, اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پہ اور اسلام پہ رکھے, نبی کی امتی بنائے. لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, اور میں یہ کب سوچتی ہوں, جب میں سڑکوں پہ چلتے پھرتے صریحاً ایسے لوگوں کو جن کا صاف دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کفر پہ ہیں, جنہوں نے کچھ سمبلز بھی چہرے پہ لگائے ہوتے ہیں, بعض دفعہ مندروں سے نکلتے ہوئے دکھتے ہیں, بعض دفعہ ان کے حال حلیہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے. جب میرے سامنے کوئی ایسی سسٹر آتی ہیں تو میں اس وقت سوچتی ہوں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. آج دنیا میں اگر ہم سوچ کے کچھ کر سکیں تو شاید فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اس دن پہ پڑے رہیں کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی وہ بڑی بات ہے. لیکن آپ ذرا قیامت کے دن کو کسی کافر کے ناطے سے سوچئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کان علی الکافرین عسیرا، بہت مشکل دن ہوگا کافر پہ. دنیا میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم گھبرا جاتے ہیں نا، لیکن وہاں نہیں گھبرائیں گے. اور ایسے لوگ وہاں پھر اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ لیکن وہاں سے کوئی ایگزٹ نہیں ہے. دل کو تکلیف ہوتی ہے. میں تو اکثر سوچتی ہوں کہ جنت میں جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ دل سے یہ جذبے نہ نکالے تو جنت میں جا کے بھی دل کڑتا ہی رہے، فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کدھر چلا گیا، فلاں کدھر تھے، وہ کیسے تھے، یہ کیسے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا. اور یہ جو ان سے پوچھا جا رہا ہے نا کہ تمہارے شریک کدھر گئے، یہ بھی رسوا کرنے کا ایک انداز ہے. پھر پوچھا جائے گا بتاؤ ذرا تم کیا کر کے آئے ہو. اب ایسے لوگوں کی موت کا ذکر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے سبق ایک ہی چل رہا ہے، جھٹلانے والے، منکر ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، اللہ سے پیار نہیں کرتے، تکبر ہے. ایسے لوگوں کے دنیا میں رویے، اب قیامت کی باتیں تھیں، اب خاص طور پہ ان کی موت کا وقت بیان کیا جا رہا ہے. آیت 28، الذین تتوفاہم الملائکہ، جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں فرشتے. کس حال میں؟ ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. کیا ظلم تھا ان کا؟ اصل میں تو یہ لفظ ہے نا ظالمین تھا. عربی زبان میں جو لفظ کے آخری نون ہوتی ہے نا وہ گر جاتی ہے جب کبھی وہ مضاف بن جاتا ہے آگے جا کے، تو مضاف کی وجہ سے نون گر گیا تو ظالمین ظالمی رہ گیا. ظالم تھے اپنے نفسوں پہ. کیا ظلم تھا ان کا؟ سب سے پہلے تو ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کی یاد کے بغیر جینا ظلم. نہ اللہ کی یاد ہے، نہ آخرت کی یاد ہے، نہ نیکی کی رغبت ہے، نہ برائی سے نفرت ہے. ایسے دنیا کے عیش اور مستی میں مگن ہے، نفس کو ہی پوچھتے رہ گئے، اور اتنے میں اچانک موت کا فرشتہ آ گیا. امیجن تو کرے، کوئی تیار نہ ہو اور ایک دم پولیس مین روک لے اس کو. آپ سوچتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پولیس مین آپ کے خلاف ایک ایسی بات پیش کر دے جس کو آپ جھٹلا ہی نہ سکے. تو آپ ذرا امیجن کیجئے کہ ایک پولیس مین کی طرح موت کا فرشتہ کھڑا ہے، صرف سمجھنے کے لیے، ورنہ فرشتے کو پولیس مین سے کیا نسبت. لیکن فرشتے آئیں گے، موت پیش کریں گے. فَأَلْقَوُ السَّلَمْ، تو وہ اس وقت سلام پیش کریں گے. ہائی لائٹ کیجئے گا سلام، اطاعت پیش کریں گے. اور کیا کہیں گے؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم تو کوئی برے کام نہیں کرتے تھے بھائی. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں جناب، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے. بڑی زبردست آیت ہے. چھوٹ کی عادت تھی ان کو، دنیا میں اپنے غلط کاموں کو دوسروں کے سر پہ ٹھوپ دیتے تھے. بیکاز آف دیٹ، بیکاز آف ہر، بیکاز آف ہم، بیکاز 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 کرتے تھے. تو چونکہ دنیا میں جھوٹے عذر مانتے تھے نا، تو وہاں بھی موت کے فرشتوں کو دیکھ کر جھوٹ موٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو نہیں گناہ کرتے تھے. اور سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سلم. یہ جو لفظ سلم ہے نا، یہ بہت زومانی لفظ ہے عربی زبان میں. سلم نمبر ایک، صلح، یہ بھی پیچھے گزر چکے لفظ، سلم پیش کریں گے. پھر عاجزی، کسی کے سامنے عاجز ہونا، سپرد کر دینا، فرما برداری کرنا، اور کہہ لیجئے کہ سرنڈر کرنے کے معنوں میں. یعنی ایسے لوگ موت کے فرشتے کو دیکھ کر بھیگی بلیاں بن جائیں گے، بہت نیک بننے کی کوشش کریں گے، فیل یہ کرائیں گے کہ ہم تو بہت تمہارے ساتھ ہیں. اور جب وہ دیکھیں گے کہ کوئی بات نہیں بنی، انہوں نے تو ہمیں گھاس نہیں ڈالی، تو پھر ایک دم پینترا بدل کر کہہ دیں گے کہ ہم تو کبھی یہ کام نہیں کرتے تھے، اور ہم نے تو اس کو کبھی مانا ہی نہیں تھا، اور ہماری تو زندگی میں یہ بات ہی نہیں تھی. اور اس طرح سے اپنی جان بچائیں گے. سورۃ الانعام میں بھی ہم پڑھ چکے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی کوئی نہیں. تو گویا کہ جھوٹا ہوتا ہے منافق اور کافر. یہ آیتیں ساری جو ہیں اس کو نوٹ کیجئے، یہ عذاب قبر کی دلیل ہے. یہاں سے آگے اور بھی آیتیں آئیں گی. بعض لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کدھر ہے قرآن میں عذاب قبر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر ہے عذاب قبر. کدھر؟ فرشتوں کا یہ مکالمہ چل رہا ہے، وہ ان کے سامنے بڑی دوستیاں کرنے کے انداز میں ہیلو ہائے کر رہے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے کہ ان کو تمہارے سارے پول پتا تھے، یہ غلط کام کر رہے تھے جو بھی تھے. تو ایک دم ذرا ان کو جب یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو اللہ کو تو تمہارے سارے کاموں کا پتا تھا جو کچھ تم کر کر آ کے آئے ہو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے ان کو کہیں گے 29 فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. فلبیس مثوى المتکبرین، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا. یہ ہے صاحب قبر. یہ کون سے جہنم کے دروازے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ قبر جہنم کا ایک دروازہ ہے. موت کے وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے اور جنت کے گھڑوں میں سے بھی ایک گھڑا ہے. تکبر کرنے والوں کو جہنم کے گھڑے میں پھینکنے کی بات بتائی جا رہی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہاں ہے عذاب قبر، تو ان سے چند باتیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ میت کو دفن کرنے کا طریقہ کہاں ہے قرآن میں؟ ہے کہیں جگہ پورے؟ آپ نے 14 پاروں میں پڑھا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کو کیسے دفناؤ، پھر کیوں نہیں لوگ جا کے ایسے ہی چھوڑ آتے، پھینک آئے، جانور کھا لیں، چلو کچھ ان کا ہی پیٹ بھر جائے، فائدہ ہی ہے نا، اینیمل رائٹس بھی ہو جائیں گے. قبر کو تو آپ اس طرح پوچھتے ہیں، اونچی قبر، بغلی قبر، دس اینڈ دیٹ. تو جس ہستی کے کہنے پہ قبر کے باہر کے مراحل ہیں نا، اسی کے بعد قبر کے مراحل اندر کے. واضح حدیث سے عذاب قبر پتہ چلتا ہے. کوئی اس کو آج کے دور میں مانے کہ نہ مانے، کسی کے نہ ماننے سے وہ چھٹے گا نہیں، وہ چیزیں پیچھے نہیں ہو جائیں گی، بلکہ ایسی چیزیں جو ہیں ان کو قیامت کے دن قبر میں پیش کیا جائے گا. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ جسم اور روح کے تعلق کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ صبح و شام ان کو لگتا ہے کہ ہم آگ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں. جب اصل قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. تو عذاب قبر برحق ہے. آج لوگ کہتے ہیں اچھا جی آگ کدھر ہے پھر دکھاؤ، ہم تو قبرستان سے گزرتے ہمیں تو کسی قبر میں سے آگ نہیں دکھتی. تو آپ ان سے پوچھئے کہ مائکرو ویو میں کہاں آگ دکھتی ہے. دیکھیے آج کے دور میں تو سائنس کی ترقی نے بہت کچھ ثابت کر دیا کہ عذاب قبر ہوگا. کہتے ہیں جی سانپ کے در اگر ہیں تو دکھائیں، اللہ نہ کرے اگر جہنم کا ایک سانپ دنیا میں آ جائے اور قبروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس میں سے کچھ بھی آ جائے تو کون بچے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، تم بستروں سے لذت لینا چھوڑ دو، تم جنگلوں میں بھاگ جاؤ. اب یہ تو ہم نہیں دیکھتے، اس طرح کی بعض تصویریں بھی کئی لوگ بھیجتے ہیں تو قبر ہے اور اس میں سانپ دوڑ رہا ہے اور نکل رہا ہے اور باہر آ رہا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس وقت. تو یاد رکھیے کہ عالم برزخ قبر کا دور ہے، اور قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ اس کے اشارے موجود ہیں کہ موت کی آخری ہچکی سے لے کر قیامت کو اٹھنے تک کے وقت کو ان کی قبر کا وقت، ان کے برزخ کا وقت کہا جاتا ہے، اور وہاں انسان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. ظاہر جسم کیسا بھی دکھ رہا ہو، بعض لوگوں کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، جلا دیتے ہیں بعض لوگ، بعض ڈوب گئے، بعض حادثوں میں چلے گئے. تو قبر کا معاملہ جو ہے یہ روح کا معاملہ ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ اس کو یوں سوچیے جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں، تو خواب کے دوران جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کیا آپ کو یاد ہوتا ہے یہ خواب ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا خواب دیکھا پریشان تھی، ادھر بھاگ رہی ہوں، ادھر ہے تکلیف ہے، چور لگے ہوئے آگے پیچھے، یہ وہ. یہ تو جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں نا شکر ہے. بس اب وہ خواب کی انٹینسٹی کو کئی کروڑ گنا اوپر کر لیں، وہ خواب دیکھ رہے ہیں، وہ خواب غفلت ہے، لیکن ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم تکلیف میں ہیں. اسی سے اگر سمجھیں تو بڑی بات ہے، پھر باقی باتوں کو تو اور کیا لینا. تو حدیث کو سمجھے بغیر قرآن کی آیتوں کو سمجھا جا ہی نہیں سکتا. کیا ملا ایسے لوگوں نے؟ کیا پایا؟ آپ سوچئے، جدھر سے چلے تھے ادھر ہی پہنچ گئے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی، آج کیا ملا؟ آپ سوچیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد جو سوچ انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے نا، وہ یہ کہ یہ دنیا اتنی تیزی سے گزر رہی ہے. اچھی ہے تو بھی افسوس ہی ہے نا. دیکھیے کل اور آج میں کیا فرق، ایک ہفتہ کیسے گزرتا ہے، بھاگ کے گزر جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس سر اٹھایا اور ہفتہ گزر گیا. ہر ایک کی اپنی روٹین ہوتی ہے، اگر آپ کی کلاس منڈے ٹو تھرسڈے، آپ کو منڈے سے تھرسڈے ایسے ہی لگتا ہوگا ایک دن ہے. اگر ویکینڈ کلاس ہے تو ویکینڈ ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں اچھا فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے تین چھٹیاں ہمارے پاس, سنڈے کی شام کہتے ہیں ہائے تین دن گزر گئے, کیسے نہیں ہو رہا. رمضان آیا تھا کتنا لوگوں کو ہیوی لگتا تھا, سچ بتائے کہ رمضان کے گزرنے کا احساس بھی ہوا, پلک چھپکتے میں گزر گیا. تو یہ جو دن گزر رہا ہے یہ میری زندگی کا بھی تو ایک دن گزر گیا. اپنی زندگی کی الٹی گنتی شروع کر کے دیکھیں, 60 سال رکھیں ایک ایوریج, وہ بھی اگر جیے تو جیے, 60 میں سے کتنے کم ہو گئے ہیں, اب اس میں سے کتنے کم ہیں, اب اس کے بعد کتنے کم ہیں. ہر دن جب صبح کیلنڈر کی ڈیٹ بدلے تو کہیں کہ بندی تیری زندگی کا بھی ایک دن کم ہو گیا. ہر دن سوچو کہ تم نے اس دن میں اللہ کا کتنا قرب پایا, کتنی نافرمانیاں کی, کتنے گناہوں سے بچے, کتنی نیکیاں کی. صرف جینا ہی تو کوئی بات نہیں ہے نا, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور جی رہے ہیں. اور سچ بتائیں کہ اگر زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو اہم, تو عام زندگی تو ایسے ہی گزر رہی ہے, گروسری چل رہی, گروسری ختم, کھانا پکرا, کھانا ختم, گھر صاف, گھر گندا, ایک مشین کی زندگی ہے. اور اسپیشلی آپ دیکھیے کہ جو اسلام کو نہیں مانتے یا اللہ پہ نہیں ایمان, ان کو کیا لگے. کسی جگہ تھی کوئی ایسے دیکھا, مسلم نہیں تھے تو بہت دولت تھی ان کا گھر تک, دکان تھی کوئی, تو کسی نے ایسی دیکھ کے مجھے کہا کہ یہ ان کی دیکھیں کتنا اللہ جس کو رزق دے, بہت بڑی دکان ہے, یہ چھوٹی سی ایک ریڑھی سے شروع ہوئی تھی. تو میرے دل سے آہ کے ساتھ یہی جملہ نکلا تھا اس وقت بھی کہ کیا فائدہ اس رزق کا, یہ کوئی اللہ کی دولت ہے. جس کو ایمان کی دولت نہیں ملی وہ دنیا کا بادشاہ بن جائے, بڑے بڑے چلے گئے نا, تو وہ چلے گئے تو ان کو کیا مل گیا. خاص طور پہ جب میں کسی کو کفر کے ساتھ دنیا کی دولت مندی پہ دیکھوں تو میں کہتی ہوں اللہ کبھی اس کی دولت کو آدھا کر دیتا لیکن اس کو ایمان کی دولت دے دیتا, وہ بڑی چیز ہے. تو یہ تھا وہ ایک کردار جس کے بارے میں انسان اپنی فکر کرتا ہے. اتنا اسے پڑھنے کے بعد اپنے دل میں درد محسوس کر رہے ہیں, اس درد کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اور وہ کوئی دور نہیں ہوتے, وہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. آج پھر اگر ایک بار پھر ہم خود سے نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام سے دور ہیں, جو قرآن سے دور ہیں, جو جس جگہ بھی دوری ہے ان کے دلوں میں, اللہ تو مجھے ذریعہ بنا دے ان کی ہدایت کا, تو یقین کیجئے کہ ہمارے اندر کام کرنے کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا ذکر آیت نمبر 30 سے 40 تک چلے گا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی یہ تڑپ اور فکر لگا دیتا ہے, ان کے ساتھ پھر موت کے وقت کیا ہوگا اور ان کی زندگی کیسی ہے.